نام ہے, اس مقام کا نام ہے مقام.
اور آج کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورے کا نشان 96 ہے. اس سورے کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی. اسی سورے کی 5 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا, جن کے نشانات 6, 7, 8, 9 اور 10 ہیں. ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغى, سنو انسان سرکشی کرتا ہے. ان رآہ استغنا, جب وہ دیکھتا ہے اور جب وہ محسوس کرتا ہے کہ مستغنی ہو گیا تو وہ سرکشی کرتا ہے. ان الی ربک رجعا, حالانکہ ہر حال میں انسان کو تمہارے رب کی بارگاہی میں واپس جانا ہے. ارآیت الذی ینہا, تم نے دیکھا کہ یہ سرکشی کرنے والا روکتا ہے عبدن, ہمارے بندے کو, ہمارے اب کو. کب روکتا ہے؟ اذا صلی, جب وہ نماز پڑھ رہا ہو. تو ان 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے انسان کی سرکشی اور انسان کے طغیان پر گفتگو فرمائی, اور یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے مزاج میں سرکشی ہے, اس کے مزاج میں طغیان ہے, اس کے مزاج میں بغاوت ہے. یہ سرکشی, یہ طغیان اور یہ بغاوت انسان کے مزاج میں کب پیدا ہوتی ہے؟ ان رآہ استغنا, جبکہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ مستغنی ہو گیا, اب اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد کیا کہ بھائی اگر اپنے آپ کو وہ مستغنی محسوس بھی کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ الٹیمیٹلی اور انجام کار کے طور پر اسے بہرحال پروردگار ہی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. ان 3 آیتوں کے فوراً بعد پروردگار نے اس سرکشی کی ایک مثال بیان کی. ارآیت الذی ینہا عبدن اذا صلی, بھائی دیکھو ہمارا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ سرکش انسان اسے نماز پڑھنے سے اور عبادت کرنے سے روک رہا ہے. یعنی اس سرکشی کی فوری طور پر ایک مثال دی پروردگار عالم نے, اور یہ مثال اس وقت کی ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں اپنی نبوت کے ابتدائی دور میں نمازیں پڑھا کرتے تھے, اور وہ سرداران قریش اور وہ مشرکین مکہ جو پیغمبر کی نماز کو, ان کے دین کو اور ان کی عبادتوں کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ انہیں نماز سے روکنا چاہتے تھے. بنیادی بات جو ان 5 آیتوں میں بتلائی گئی وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انسان کے مزاج میں استغنا آ جائے تو اس استغنا کے نتیجے میں انسان کے مزاج میں سرکشی اور طغیان آ جائیں گے. اچھا, تو اب یہ استغنا آتا کن بنیادوں پر ہے؟ انسان اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرے, اپنے آپ کو بغیر احتیاط کے محسوس کرے, وہ بات کیا ہے؟ تو دنیا کی 2 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اگر انسان میں پائی جائیں تو انسان اپنے آپ کو مستغنی محسوس کرتا ہے. پہلی شے ہے اقتدار, اور دوسری شے ہے دولت یعنی مال. جہاں بھی اقتدار آ جائے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو مستغنی ہو گئے, اب ہمارے پاس کوئی احتیاج نہیں رہی. اور جہاں انسان کے پاس دولت آ جائے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم مستغنی ہو گئے اور ہمیں اب کسی کی احتیاج نہیں. حالانکہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ, اپنے پورے اختیار کے ساتھ آغاز میں اور انجام میں انتہائی مجبور ہے. یعنی انسان کے پاس توانائیاں ہیں, اختیارات ہیں, لیکن اس انسان کے آغاز میں اور اس انسان کے انجام پر اتنا جبر ہے کہ اس جبر کو اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ بلا رہا ہے نا اپنے پاس, تو اگر تم مجبور نہیں ہو تو اس کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دو, اور جب وہ دنیا میں بھیج رہا ہے تو اگر تم مجبور نہیں ہو تو دنیا میں آنے سے انکار کر دو. تو نہ انسان دنیا میں آنے سے انکار کر سکتا ہے, نہ انسان دنیا سے جانے پر انکار کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آغاز میں بھی مجبور ہے اور انسان اپنی زندگی کے انجام پر بھی مجبور ہے, اور درمیان میں جو اس کی توانائیوں کا اور اس کے اقتدار کا پیریڈ چل رہا ہے اور عرصہ چل رہا ہے وہ اس کی احتیاج کا عرصہ ہے جب وہ محتاج ہے. یعنی مال جو انسان کو واقعی مستغنی بنا دیتا ہے بہت حد تک, وہی سبب استغنا اگر آپ غور کریں تو سبب احتیاج ہے. اقتدار جو انسان کو مستغنی بنا دیتا ہے وہی اقتدار, وہی اقتدار اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو وہی سبب احتیاج بن جائے گا. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ محتاج ہیں ایک ایسے شخص کے جو آپ کے مال کی حفاظت کرے, اور اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو آپ محتاج ہیں ایسے اشخاص کے جو آپ کی جان کی حفاظت کریں اور آپ کی زندگی کی حفاظت کریں. تو بتلانا یہی تھا کہ انسان کی پوری زندگی احتیاج میں گزر رہی ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں ایک ایک لمحے میں اور ایک ایک سانس کی رمق میں محتاج ہے, لیکن یہ انسان کا مزاج ہے کہ جہاں اس میں استغنا پیدا ہوا وہاں اس نے سرکشی اختیار کی. بھائی استغنا کے معنی کیا ہے؟ یہ جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا, دیکھیے دو لفظ ہیں عربی زبان میں, ایک ہے غنا اور ایک ہے استغنا. غنا کے معنی مالدار ہونا اور استغنا کے معنی اپنے آپ کو مالدار محسوس کرنا. تو پروردگار نے غنی ہونے پر اعتراض نہیں کیا, غنی ہونے کے اس احساس پہ اعتراض کیا جو احساس غنی ہونے کے بعد انسان میں ڈیولپ ہوتا ہے اور انسان میں پیدا ہوتا ہے. اچھا اب مال آیا اور انسان میں استغنا آیا, اور جہاں استغنا آیا سرکشی پیدا ہوئی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مال کہتے کسے ہیں اور مال میں مالیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی یہ تو بڑا کامن لفظ ہے نا مال, تو مال کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے, اور مال میں جو مالیت پیدا ہوتی ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تو مال ہے عربی زبان کا لفظ, اور اس لفظ کے معنی ہے المال ما یمیل الیہ النفس, جس کی طرف نفس کا میلان ہو اسے کہتے ہیں مال. جس کی طرف انسان کی خواہش, انسان کا رجحان, انسان کا میلان ہو جائے اس کا نام ہے مال. اور یہی وہ میلان اور رجحان ہے جو چیزوں میں قیمت کے اضافے کو معین کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بھائی سونا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کہاں کام آتا ہے؟ یہ ہیرے جواہرات جو پہاڑوں سے کھود کھود کر نکالے جاتے ہیں وہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کس مقام پہ کام آتے ہیں؟ اس کے مقابلے پر پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے یا نہیں؟ روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ روٹی بنیادی ضرورت ہے, پانی بنیادی ضرورت ہے, جبکہ سونا بنیادی ضرورت نہیں ہے, تعیشات میں شامل ہے, جواہرات تعیشات میں شامل ہے. لیکن یہ میلان ہے انسان کا, یہ انسان کی خواہش ہے, یہ اس کے نفس کا رجحان ہے کہ پانی کو سستا کر دیتا ہے, روٹی کو سستا کر دیتا ہے, اور سونے کو اور جواہرات کو مہنگا کر دیتا ہے. تو مالیت جو کسی شے میں پیدا ہوئی وہ فقط اور فقط انسان کے رجحان اور انسان کی طلب کی بنیاد پر, جیسا کہ معاشیات میں رسد اور طلب کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ کسی چیز کا طلب کریں گے اور کسی چیز کا مطالبہ کریں گے اتنی ہی وہ چیز معاشرے میں گرا ہو جائے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ خود ہمارے اندر اگر قیمت پیدا ہو کہ یہ قیمتی انسان ہے اور یہ بے قیمت انسان ہے تو وہ کس بنیاد کے اوپر؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں جو واحد اصول اور واحد کلیہ دیا ہے, وہ کلیہ اور وہ اصول ہے اس کی ابدیت کا اصول, کہ اگر معیار ابدیت پر پورے اتر رہے ہو تو تم ہماری نگاہ میں قیمتی ہو, اور اگر معیار ابدیت پہ پورے نہیں اتر رہے ہو تو تم ہماری نگاہ میں قیمت نہیں رکھتے. اگر یہ بات واضح ہوئی تو مجھے ذرا سا اس منزل فکر سے آگے بڑھنے کی اجازت دے دیں. بھائی عجیب بات یہ کہ مال کی قیمت معین ہو انسان کے رجحان سے, اور انسان کی قیمت معین ہو اللہ کی ابدیت سے. بھائی اسی کے دو نمونے قرآن مجید نے دیے, ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, بھائی دیکھیے گا کہ انسان کی قیمت کیسے معین ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, بھائی ایسے انسان بھی ہیں جو اپنے نفس کو, اپنے رجحانات کو, اپنے میلانات کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. تو اب انسان میں قیمت اور انسان کی قیمت اس وقت معین ہوگی اور انسان میں گرا بہائی اس وقت پیدا ہوگی جب وہ مرضی لے نفس کو دے, یعنی پروردگار کی مرضی کی تلاش میں رہے. بھائی توجہ رکھیے گا, یہ ایک درجہ ہے انسانیت کا کہ انسان اپنے اندر قیمت پیدا کرنے کے لیے پروردگار کی مرضی کی تلاش میں رہے. اور اب اس سے بلند درجہ انسان کی قیمت کا
وہ ہے جو پروردگار نے سورہ وضحا میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. حبیب دن کے گرم وقت کی قسم، حبیب جب رات اندھیری ہو جائے اور پوری طرح تاریک ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوا اور تمہارے رب نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور حبیب تمہارا انجام تمہارے آغاز سے بہتر ہوگا، تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو ایک منزل انسانیت کی وہ تھی جب بندہ اللہ کی مرضی کی تلاش میں جائے، اور دوسری منزل انسانیت کی وہ ہے کہ جب خدا خود بندے کی مرضی کی تلاش میں آئے، اور یہ ہے مقام محمدیہ. اس مقام کا نام ہے مقام ختم نبوت اور مقام محمدیہ. اب ہم پھر واپس جا رہے ہیں اس موضوع فکر کی طرف جہاں پروردگار نے طغیان اور ابدیت کا موازنہ کیا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، دیکھو یہ انسان بڑی سرکشی اختیار کر رہا ہے، یہ انسان بڑی سرکشی کی منزلوں میں ہے. اور یہ کب سرکشی کی منزلوں میں آیا؟ جب اس نے اپنے آپ کو دولت مند محسوس کیا، جب اس نے اپنے آپ کو صاحب مال محسوس کیا. تو عزیزان محترم، میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذہنیت ہمیشہ طے کرتی ہے کہ شے اچھی ہے یا بری ہے. میں نے اسی فورم سے کسی منزل فکر پر یہ جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی نگاہ میں مال برا نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں دولت کا جمع کرنا برا نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں ذہنیت بری ہے. یہی مال اگر اچھی ذہنیت کے ساتھ ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کہلائے، اور یہی مال اگر بری ذہنیت کے ساتھ ہو تو قارون کہلائے. تو مال برا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں مال آیا، نفسیات انسانی نے پکارا اور قرآن مجید نے آواز دی کہ دیکھو اس کے پاس مال آ گیا، اور اس میں سرکشی پیدا ہو گئی. تو مال ہمیشہ انسان کے اندر سرکشی پیدا کرتا ہے، یہ ہے نفسیات انسانی کا وہ بیان جو قرآن مجید نے پیش کیا. لیکن ہماری آج کی مہذب دنیا اور ہمارا آج کا مہذب معاشرہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی فلاں شخص سے اللہ بہت خوش ہے. دیکھیں مجھے واپس جانا ہے ابدیت کی طرف، لیکن یہ جملے مکمل ہو جائیں. فلاں شخص سے اللہ بہت خوش ہے، میں کیسے خوش ہے؟ کتنا نواز دیا، کتنا اسے مالا مال کر دیا، کتنی اس کے پاس دولت آ گئی. یعنی لوگوں نے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا معیار مال کو سمجھ رکھا ہے. انسان کے مزاج میں دولت آئی اور استغنا پیدا ہوا، دولت آئی تکبر آیا، دولت آئی سرکشی آ گئی. لیکن پروردگار عالم ایسے نمونے ابدیت کے اسی قرآن مجید میں دکھلاتا ہے جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس اقتدار تھا، اور اس کے بعد ایسی ابدیت اور ایسی فروتنی دکھلائی انہوں نے، ایسی فروتنی دکھلائی کہ وہ قیامت تک لیے قرآن مجید میں کوٹ ہو گئی. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار بھی ہے، مال بھی ہے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بادشاہ ہے تو خزانوں کی ساری کنجیاں ان کے پاس ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں پروردگار نے اسے ذکر فرمایا ہے، 12 سورہ قرآن مجید کا. کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. پروردگار یہ میرے پاس مال ہے، یہ میرے پاس اقتدار ہے، میں اس پہ اکڑ نہیں رہا ہوں، مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، اقتدار بھی تیرا دیا ہوا ہے. اے آسمان و زمین کے خالق جب مجھے موت آئے تو میں تیری بندگی میں مروں، تیرے اسلام پہ مروں. والحقنی بالصالحین، اور پروردگار مجھے صالحین میں شمار فرما. یہ ہے وہ مقام ابدیت جہاں پروردگار عالم پوری انسانیت کو اور پوری بندگی کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. بھائی سورہ نمل 27 سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 40 آیت کا درمیانی ٹکڑا، کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ ہے کوئی جو بلقیس کے تخت کو اٹھا لائے؟ قال عفریت من الجن، جنوں کا ایک سردار بولا، سورہ نمل میں یہ جملے موجود ہیں، کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں اٹھا لاؤں گا. اتنے میں قال الذی عنده علم من الکتاب، اتنے میں وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہ یہ تو دربار کے برخاست ہونے تک اٹھا کے لائے گا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے یہاں منگا دوں گا. کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تو اب جو پوری کتاب کا وارث ہو کائنات میں، اس کا علم کتنا بڑا ہوگا اور اس کا احاطہ علم کتنا بڑا ہوگا. میں یہی تک لے جانا ہے اپنے سارے سننے والوں کو. اتنے میں عرش سامنے نظر آیا، بلقیس کا تخت سامنے نظر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ھذا من فضل ربی. اب دیکھیے کریڈٹ ان کے آدمی کا ہے، ان کا آدمی اس تخت کو لے کے آیا ہے، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ میرے آدمی نے یہ کمال کیا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے. لے یب لوانی اشکرو ام اکفر، اور اس نے جو مجھے اقتدار دیا ہے اور یہ جو طاقت عطا کی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اقتدار پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت اختیار کرتا ہوں. تو یہ ہے وہ مقام بندگی، یہ ہے وہ مقام بندگی جہاں تک پروردگار عالم پوری انسانیت کو لانا چاہ رہا ہے. اگر عزیزان محترم یہ بات کنوے ہو گئی ہو اور یہ بات واضح ہو گئی ہو تو مجھے اجازت دے کہ آخری کلام میں فقط دو جملے ابدیت کے سلسلے میں عرض کروں. بھائی ان پانچ آیتوں میں طغیان اور ابدیت کا مقابلہ ہے. طغیان تو سمجھ میں آ گیا، اور اب آپ نے ابدیت کی منزل دیکھی، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. بھائی یہی سبب ہے کہ یوں تو پوری انسانیت اللہ کی ابدیت میں ہے. ہے کوئی ایسا انسان جو کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں؟ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ پروردگار کسی اپنا بندہ کہتا ہے. بھائی یہ سب اللہ کے بندے، لیکن پروردگار کسی بندگی میں قبول کرتا ہے. تو اٹھا کے دیکھ لیں سورہ صافات کو، 37 سورہ قرآن مجید کا. اب ظاہر ہے کہ وہ ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنی، لیکن ارشاد فرمایا، بھائی دیکھیے گا اللہ اپنا عبد اور اپنا بندہ کسے کہتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر سارے جہانوں میں اور سارے عالمین میں. حضرت نوح کا تذکرہ ہے، انہ من عبادنا المخلصین، یہ نوح ہمارے مخلص بندوں میں ہے، صاحب اخلاص بندوں میں. نوح ہمارا بندہ، یعنی عام انسانیت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، نوح ہمارا بندہ. سلام علی ابراہیم، بھائی سلام ہو ابراہیم پر، ابراہیم پر سلام ہو. انہ من عبادنا المومنین، یہ ابراہیم ہمارا مومن بندہ ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر. کیوں؟ انہما من عبادنا المومنین، یہ ہمارے مومن بندے ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا، نوح عبد مخلص، ابراہیم عبد مومن، موسیٰ عبد مومن، ہارون عبد مومن. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، انہ کانا عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا، عبد شکور. ایک نبی کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد کیا، نعم العبد انہ اواب، بھائی وہ بہت اچھا بندہ ہے، وہ بہت اچھا بندہ ہے، وہ ہے اواب. اواب کے معنی بار بار خدا کی بارگاہ میں آنے والا. تو یوں تو پوری انسانیت اللہ کی بندگی میں ہے، لیکن اللہ ہر ایک کو اپنا بندہ نہیں کہتا. ابراہیم کو اپنا بندہ کہتا ہے، موسیٰ کو اپنا عبد کہتا ہے، ہارون کو اپنا عبد کہتا ہے، ابراہیم کو اپنا عبد کہتا ہے، ان پیغمبروں کو پروردگار عالم اپنا عبد کہتا ہے. بھائی گفتگو آخری منزلوں سے قریب ہو گئی، لیکن کوئی عبد مومن ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، ایمان رکھنے والا عبد، کوئی عبد شکور ہے، شکر ادا کرنے والا عبد، کوئی عبد مخلص ہے، صاحب اخلاص عبد. تو یہی ہے نا، یعنی صفتیں لگائیں، اخلاص، ایمان، شکر، اوابیت. ہر نبی کے ساتھ ایک صفت لگی کہ یہ ایمان رکھنے والا بندہ، یہ شکر کرنے والا بندہ، یہ بار بار ہماری بارگاہ میں آنے والا بندہ، یہ اس مقام پر فائز بندہ جس مقام پر کم بندے گئے. تو صفتیں لگی، لیکن جب پروردگار نے پیغمبر اکرم کا ذکر کیا، ہمارے نبی کا ذکر کیا، تو اس شان کے ساتھ ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت واللہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. عبد مخلص نہیں، عبد شکور نہیں، عبد اواب نہیں، عبد مومن نہیں، صرف بندہ کا. توجہ فرمائی آپ نے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، بابرکت واللہ، جو لے گیا اپنے عبد کو اور اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. سورہ نجم میں کہا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی پروردگار نے اپنے عبد پر جو بھی وحی کی. عبد مخلص نہیں، عبد شکور نہیں، عبد مومن نہیں، عبد اواب نہیں. سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت و اللہ، جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر تاکہ یہ عبد پوری کائنات کا رسول بن جائے. سورہ بقر میں ارشاد کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شبہ میں ہو کہ ہمارے عبد پر اور ہمارے بندے پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ہماری کتاب نہیں ہے، تو لاؤ ایک سورہ بنا کے لے آؤ. تو آپ نے توجہ فرمائی ابراہیم کے لیے صفت ہے کہ وہ عبد مخلص عبد مومن ہے، نوح کے لیے صفت ہے وہ عبد شکور ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے صفت ہے وہ عبد عواب ہے۔ بھائی صفتیں لگ رہی ہیں نا، لیکن جہاں پیغمبر کا تذکرہ ہے وہاں فقط عبد، نہ عبد شکور کہا، نہ عبد مومن کہا، نہ عبد مخلص کہا، نہ عبد عواب کہا۔ تو آخر بات کیا ہے؟ کیا پیغمبر میں یہ صفتیں نہیں تھیں؟ ہمارے نبی میں یہ صفتیں نہیں تھیں؟ تو عزیزوں بات کل اتنی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول مختلف خصوصیتوں میں اور مختلف صفتوں میں بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو کسی میں اگر صفت شکر زیادہ تھی دوسروں کے نسبت تو پروردگار نے کہا یہ عبد شکور ہے، اور کسی میں اگر صفت ایمان زیادہ تھی دوسروں کے نسبت تو پروردگار نے کہا یہ عبد مومن ہے۔ کوئی اگر دوسرے پیغمبروں کے نسبت بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو پروردگار نے کہا یہ عبد عباب ہے۔ لیکن اب پیغمبروں میں ایک ایسا رسول آیا جو صفت شکر میں بھی کمال پہ تھا، صفت صبر میں بھی کمال پہ تھا، صفت ایمان میں بھی کمال پہ تھا، تو اب قرآن نے طے کیا کہ ساری صفتیں ہٹاؤ، فقط اس کی عبدیت کا اعلان کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا۔